تفسیر ہے آیت نمبر 33 سے، وَآیَتُ لَّهُمْ، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین، اَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں۔ تاریخ کی مثال دے کر اب اہل مکہ کو آفاق یا یونیورس کی مثالوں سے حقیقت سمجھائی جا رہی ہے، دلائل توحید دیے جا رہے ہیں، اور اس میں سب کے لیے ایک نشانی ہے، سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص بھی اپنے رب کی پہچان اور معرفت چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رب کی تخلیق کی طرف نظر ڈالے، اس میں غور و فکر کرے، اور سب سے پہلے اس زمین کی طرف متوجہ ہو جس پر وہ رہتا ہے۔ وَآیَتُ لَّهُمْ، اور ان سب کے لیے ایک نشانی ہے، کیا؟ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین، یعنی زمین جس کے اندر بظاہر کوئی زندگی نظر نہیں آتی، بے حس و حرکت نظر آتی ہے، خاموش نظر آتی ہے، بے جان نظر آتی ہے۔ اَحْيَيْنَاهَا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، کس طرح؟ بارش برسا کر، کیونکہ جب اس پہ پانی پڑتا ہے تو زمین ہلتی ہے، پھول جاتی ہے، اس کے اندر زندگی انگڑائی لیتی ہے اور طرح طرح کے پودے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور ان نباتات میں ہم خاص طور پر غلہ اگاتے ہیں جو انسان کی بنیادی خوراک ہے، بنیادی غذا ہے۔ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک طرف تو زمین ایک نشانی ہے، دوسری طرف زمین میں سے طرح طرح کی نباتات کا اگنا، اور پھر ان نباتات میں سے خاص طور پر انسان کی غذا کا فراہم کیا جانا۔ اور اگر اس غلے کو ہم دیکھیں تو زمین سے جو بھی اناج پیدا ہوتا ہے اس کا بھی بہترین حصہ انسان کھاتا ہے اور باقی ناقص حصہ عموماً جانور کھاتے ہیں۔ مثلاً گندم کے اناج میں سے گندم کے دانے سب سے بہترین حصہ ہوتے ہیں، وہ انسانوں کی خوراک بنتے ہیں، اور باقی حصہ جسے بھوسا کہا جاتا ہے مویشیوں کی خوراک بنتا ہے۔ تو خاص طور پر نشانی کس میں ہے؟ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس میں سے کچھ کھاتے ہیں، یعنی سارا نہیں کھا جاتے، مِنْهُ يَأْكُلُونَ، یعنی اس کا بہترین حصہ کھاتے ہیں۔ تو گویا یہ لوگ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کے دعوی توحید پر نشانیاں مانگتے ہیں تو انہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، نشانی تو ان کے قدموں کے نیچے ہے، نشانی پر تو یہ خود رہتے ہیں، یہ نشانی تو ان کے لیے خوراک کا انتظام کرتی ہے، اور یہ خوراک صرف اناج پر ہی مشتمل نہیں بلکہ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور بنائے ہم نے اس میں، یعنی اگائے اس زمین میں، کیا کچھ؟ جنات، باغات۔ کس قسم کے باغات؟ کس چیز پر مشتمل؟ من نخیل و اعناب، کھجور اور انگور پر مشتمل۔ ان دو پھلوں کا یہاں بطور خاص ذکر کیا گیا کیونکہ اہل عرب کے ہاں ان کی پیداوار بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ان دو چیزوں میں فائدے بھی بے شمار ہیں۔ اگر غلہ انسان کی بنیادی خوراک ہے تو یہ دو چیزیں انسان کو قوت دیتی ہیں، انسان کے لیے زبان کے ذائقے کا سبب بھی ہے اور بہترین انرجی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑا ہم نے اس میں چشموں میں سے، یعنی زمین کو پھاڑ کر صرف پودے ہی نہیں اگائے، اس مردہ زمین کے اندر سے زندگی بخشنے والا پانی نکلتا ہے چشموں کی شکل میں۔ عیون عین سے ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے آنسو کی شکل میں، اور اسی طرح زمین کے آنسو چشموں کی شکل میں بہتے ہیں۔ اور فجرا کا معنی ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ پھاڑنا، پانی بہانے کے لیے دور تک راستے کا کھولنا، پانی کو وسیع علاقے تک چلانا یا جاری کرنا۔ فجرنا فیہا العیون، یعنی اس میں سے جو چشمے ہم نے نکالے وہ میلوں تک بہتے چلے جاتے ہیں، دور دور تک پانی پہنچاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ چشمہ جس جگہ سے نکلتا ہے وہی نکل کے پھیل جاتا ہے اور وہیں کے لوگ صرف اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بلکہ ان چشموں سے پانی نکل کر دور دور تک پہنچتا ہے. اس لیے فجرہ کا لفظ یہاں بہت اہم ہے. زمین خود تو بے جان ہے، میتا ہے، لیکن اس میں سے زندگی پھوٹتی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. اور ان چشموں کا رول زمین کی نباتات اگانے میں بھی بہت اہم ہے. بہت سی جگہوں پر یہ کھیتوں کی سیرابی کا کام بھی کرتے ہیں. اسی لیے فرمایا لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں. کون کھائے؟ انسان. کیا کھائے؟ من ثمرہ، اس کی پیداوار میں سے. کس کی پیداوار؟ زمین کی پیداوار میں سے. یعنی ہم نے چشمے اس لیے بہائے تاکہ انسان زمین کی پیداوار سے فائدہ اٹھا سکے، اس میں سے کھانے کے سامان نکال سکے، کیونکہ اگر پانی نہ ہو تو نباتات اگ نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ زمین کی نشانی پھر کیا ہوئی، کہ اس پہ ہم رہتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں. یہ ہمارے لیے پانی بھی اپنے اندر سٹور کر کے رکھتی ہے، یعنی پیور شکل میں پانی کی. تو چشموں کا پانی سب سے بہترین پانی ہوتا ہے بنسبت دریاؤں وغیرہ کی، کیونکہ اس میں کئی قسم کی کثافتیں مل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بظاہر مردہ نظر آنے والی زمین کے اندر انسان کے لیے کیسے کیسے خزانے چھپا کر رکھے ہیں، طرح طرح کی نباتات کی. اصل زمین میں زمین یہ سب کچھ اگاتی ہے، اور پھر پانی اس کے اندر سے نکل کر اسی کی سرابی کا ذریعہ بنتا ہے، تو انسان اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وما عملت ایدیہم، اور نہیں بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے. یعنی اس ساری پیداوار کو، یہ ساری نباتات اور جو کچھ بھی زمین سے نکلتا ہے، اسے انسان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. ابن جریر کے نزدیک ما یہاں نافیہ ہے، یعنی نہیں کے معنوں میں ہے، کہ غلوں اور پھلوں کی یہ پیداوار اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ہے جو وہ اپنے بندوں پہ کرتا ہے، اس میں انسان کے تصرف کا دخل نہیں. افلا یشکرون، کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کریں گے کہ ہماری محنت کے بغیر، ہمارے کسی کمال کے بغیر، ہماری کسی کوشش کے بغیر زمین یہ سب کچھ ہمیں عطا کرتی. اب دیکھیے کنویں تو پھر بھی انسان کھودتے، لیکن چشمے کون کھودتا ہے؟ چشمے خود نکلتے. ٹھیک ہے دانا ہم ڈالتے ہیں، کہ دانے کو یہ صلاحیت کون بخشتا ہے کہ وہ پودے کی شکل میں برآمد ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ان قدرتوں اور نشانیوں کا اظہار کر کے کیا فرماتے ہیں، وما عملت ایدیہم، یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو جب کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، تو پھر انسانوں کے شکر گزار کیوں ہو، اس رب کے کیوں نہیں جس نے یہ سب کچھ دیا؟ گویا ایک طرح سے غافل انسانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے، کہ تم غور تو کرو، توجہ تو دو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے. یہ زمین کو کون نرم کرتا ہے؟ کہ زمین سے بیج کے اندر سے جو نرم و نازک کمپل نکلتی. کبھی آپ نے مشاہدہ کیا کہ سب سے پہلی کمپل جو بیج میں سے پھوٹی ہے وہ کتنی سافٹ اور کتنی نرم ہوتی؟ اور دوسری طرف زمین کو آپ دیکھیں، کبھی آپ بیٹھ جائیے زمین پر اور اس کو پھاڑنے کی کوشش کیجیے اپنے ناخن سے، آپ کو اچھی خاصی سخت معلوم ہوگی. تو جو زمین آپ کی انگلی جیسی سخت چیز کو اندر جانے کی آسانی سے اجازت نہیں دیتی، وہی زمین اللہ کے حکم سے اس نرم و نازک کمپل کو باہر نکلنے کی اجازت دیتی ہے، اس کو راستہ دیتی ہے، اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے. یہ دراصل کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت. وما عملت ایدیہم، یہ کام تمہارے ہاتھوں کا نہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کمپل پھر کس طرح بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، کتنے خطرات کی زد میں ہوتی ہے، بڑی ہوتی جاتی ہے، پھر اس کے اندر سے کئی شاخیں نکلتی ہیں، ان شاخوں پہ پتے آتے ہیں، پھر ان کے اوپر پھول لگتے ہیں، پھر پھل نکلتے ہیں انہیں کے اندر سے. اور ان ساری چیزوں کا کنیکشن اسی مردہ زمین کے اندر ہوتا ہے، سب کی جڑیں وہاں ہوتی، وہاں سے ان کو خوراک ملتی ہے. اور زمین کے اندر سے نکلا ہوا پانی کس طرح باہر آ کر پھر اوپر کی سطح پر زرخیزی کا سبب بنتا ہے؟ یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ کبھی تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی قدرت کے کرشموں کو؟ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم دیکھتے ہو، کبھی غور کیا تم نے کہ جو کچھ تم اگاتے ہو، اَأَنتُمْ تَزْرَعُونَ، کیا واقعی تم اس کو اگاتے ہو، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، وہ اگانے والے ہم ہیں، أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کون ہے زارع، کون ہے اگانے والا، پہچانو تو اس کو، کیا یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے، کیا پھر اس ساری رونق والی نباتات کو جو صرف رونق ہی کا ذریعہ نہیں انسان کی غذائی ضروریات بھی پوری کرتی ہے اور دیگر بھی کئی ایک ضروریات، کیونکہ زمین کی نباتات سے صرف انسانی کو خوراک نہیں ملتی، انسان کے جانوروں کو بھی خوراک ملتی ہے، ان جانوروں کو بھی خوراک ملتی ہے جو پھر انسان کے کام آتے ہیں، پھر لکڑی جلانے کے کام آتی ہے، فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے اور بے شمار چیزیں اور سلسلے اس سے آگے چلتے ہیں، یہ سب کچھ کس نے بنایا اور اس کے اندر یہ طاقت کس نے رکھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ فرنیچر بنانے کے لیے بھی ہر لکڑی کام نہیں آتی، اس کے لیے خاص طرح کی لکڑی چاہیے ہوتی ہے، پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک درخت کی لکڑی ایک طرح سے اور دوسرے درخت کی دوسری قسم کی، ایک کی تاثیر کچھ اور دوسرے کی کچھ، ایک کی خوشبو کچھ اور دوسرے کی کچھ اور، یہ سب کچھ کون کرتا ہے، یہ ساری ورائٹی اس زمین پر کس نے پیدا کی، اس زمین میں، اس زمین میں کچھ طاقت ہے، وہ زمین تو خود مردہ ہے، وَأَرَيْتُ لَهُمُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ، یہ مردہ زمین ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے، دن رات اس پہ چلتے ہیں، اسی پہ رہتے ہیں، اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اسی میں مر کے جاتے ہیں، لیکن اس سے سبق نہیں لیتے، اس کے بنانے والے کو پہچانتے نہیں ہیں۔ پھر یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے، وہ موصولہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، جو کے معنی میں جب آتا ہے موصولہ، تو بعض کے نزدیک یہاں پر ماں موصولہ ہے، یعنی جو کے معنی میں، الذی کے معنی میں، وما عملتہ ایدیہم، اور تاکہ یعنی جو بنایا اس کو ان کے ہاتھوں نے، اس کو پھر وہ کھا سکے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ایک دفعہ زمین سے طرح طرح کے پھل اور نباتات پیدا کر دیتے ہیں تو پھر انسان ان پھلوں اور ان نباتات سے مزید چیزیں اپنے ہاتھ سے بنا لیتا ہے، یعنی زمین کی پیداوار پر پھر انسان طرح طرح کے تجربے کرتا ہے اور ان سے دوسری چیزیں بناتا چلا جاتا ہے، مثلا جو پھل نکلتے ہیں ان سے رس نچوڑ کر کیا جا سکتا ہے، مختلف طرح کی جو سبزیاں ہیں ان کو پکا کر یا کچا مختلف چیزوں میں مکس کر کے کھایا جا سکتا ہے، مثلا گندم ہی کے آپ دیکھیں کتنے بے شمار استعمالات ہیں، بیکری کی کتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں، ان سب کی اوریجن یا اس میں بیسک چیز فلار ہے، پھر اسی طرح گنا آپ دیکھیں گنے سے کتنی چیزیں بنتی ہیں، یعنی اگر آپ ایک ایک پروڈکٹ سے آگے بائی پروڈکٹ لیتے چلے جائیں تو بیسیوں چیزیں بنتی ہیں، اور آج کے دور میں جو جو انسان اپل استعمال کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، ان سب چیزوں کے استعمال کے لامتناہی فائدے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور بے شمار انگنت ذرائع سے ان کا استعمال سامنے آ رہا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر دودھ پیدا کیا تو دودھ سے آگے مزید کتنی بے شمار چیزیں بنتی ہیں، فرمایا کہ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ لوگ اس کے پھل میں سے کھائیں، اور جو ان کے ہاتھ بنائے ہوئے سے مزید پروڈکٹس ان کو بھی استعمال کریں، اور ابھی تک انسان کا علم بہت محدود ہے، ڈاکٹر عطاء الرحمٰن سائنس کے بارے میں کچھ بات کر رہے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کیا انسان یہ جانتا ہے کہ یہ گھاس جو ہمارے پاؤں تلے روندی جاتی ہے اس میں ایک خاص قسم کا ایسے ڈالا جائے تو وہ فرکٹوز میں بدل جاتا ہے اور اس سے چینی پیدا کی جا سکتی ہے، اور یہ پھول جو ہمیں بظاہر ایک آدھ پھول نظر آتا ہے اس پر جینیٹک انجینئرنگ سے ان پھولوں کی بے شمار پیداوار کی جا سکتی ہے بغیر بیج بنائے، تو بات یہ ہے کہ انسانی ہاتھوں نے جو کچھ بنایا وہ بھی ابھی بہت محدود ہے، یہ جو کمبینیشن ہے چیزوں کے، ابھی تک تو ہم صرف پھلوں سے اچار چٹنیاں اور مربے تک ہی ہیں، صرف چٹپٹے کھانے ہی بنانے جانتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وما عملت ایدیہم، زمین کی نباتات اور پیداوار سے ہم کیا کر رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے اور ان کی ریسیپیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس سے آگے بڑھ کر انسان اس زمین پر لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہے، تحقیق کے ذریعے، محنت کے ذریعے، اس کے بارے میں ہم میں سے کتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے کتنے سائنٹسٹ پاکستان کے پاس ہیں. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی ڈسکوریز کرتے چلے جائیں, جو کچھ بھی بنا لیں, لیکن بات یہ ہے کہ افلا یشکرون, اس اصل خالق کے شکر گزار نہ ہوں گے, کیونکہ ان میں سے کوئی بھی اپنے پاس سے کچھ نہیں بنا رہا. وہ گھاس اور ایسڈ کو ملا کے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ایک نئی چیز لا رہا ہے سامنے. وما عملت ایدیہم, لیکن اگر اللہ تعالیٰ گھاس نہ اگاتا, ایسڈ نہ بناتا, تو ہم اس سے چینی کہاں سے بناتے؟ افلا یشکرون, وہ شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی, کہ انہوں نے پھر آگے بڑھ کے ان کو استعمال کیا. اصل کریڈٹ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جاتا ہے. افلا یشکرون, اور جو جتنا علم رکھتا ہے, انما یخش اللہ من عباده العلماء, جتنی ریسرچ کرتا ہے, جتنی گہرائی میں جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور ایمان کے ساتھ جاتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا چلا جاتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا اتنا ہی حیبت اور خوف آتا ہے, وہ اتنا ہی زیادہ اس کو مانتا چلا جاتا ہے, اتنا زیادہ اس کا یقین اور ایمان پختہ ہوتا چلا جاتا ہے, اتنی زیادہ اس کے اندر پھر عاجزی آتی چلی جاتی ہے, اتنا ہی زیادہ پھر حقیقی معنوں میں شکر آتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی معمولی معمولی چیزوں میں ہمارے لیے اتنے فائدے رکھ دیے. یہ تو ہماری کوتاہی ہے, ہماری نالائکی ہے کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. ہاں, گھاس کو دیکھتے رہتے ہیں, خوبصورت لگ رہی ہے, بیچاری خود بخود اگی رہتی ہے, کبھی کیئر بھی نہیں کرتے, جل رہی ہے, پانی اسے مل رہا نہیں مل رہا, بس ٹھیک ہے, اگی ہوئی ہے, حقیق چیز سمجھتے ہیں نا, گھاس کو رون دیتے. گھاس بیچاری کی تو اتنی قدردانی بھی نہیں, صرف روننے کے ہی کام آتی, لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے کیا کچھ رکھا. اور ایسے ہی بیسیوں بے شمار چیزیں ہیں. وما عملت ایدیہم, اللہ نے ہاتھ دیے کس لیے؟ کام کے لیے دیے. تو خواہ مانا نافیہ کرے اور خواہ مانا موصولہ کرے, دونوں معنوں میں اصل شکر اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے. افلا یشکرون, افلا یشکرون, اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں, شکر ادا نہیں کرو گے, اس کی طرح متوجہ نہ ہوگے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے. مما تنبت الارض, اس میں سے جو زمین اگاتی ہے, ومن انفسهم, اور ان کے نفسوں میں سے, ومما لا يعلمون, اور ان چیزوں میں سے جو وہ جانتے نہیں ہیں. ومما لا يعلمون, سبحان الذی, سبحانہ کا مطلب کیا ہے؟ پاک ہے, پاک ہے وہ ذات, یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جو پاک ہے. کس سے؟ ہر طرح کے عیب سے, ہر طرح کی کمزوری سے, ورنہ باقی مخلوق تو تنہا سروائیو بھی نہیں کر سکتا. ہر مخلوق کو جوڑے کی ضرورت ہے, اس لیے اللہ نے سب کو جوڑے میں بنایا. خلق الازواج کلھا, کلھا, اس نے بنائے ازواج سارے کے سارے. ازواج کا لفظ جو ہے زوج کی جمع ہے, اس کے کئی معنی ہوتے ہیں عربی میں. ایک تو اس کا عام معنی ہے نر اور مادہ کا جوڑا, میل فیمیل کا جوڑا. پھر اسی طرح زوج کا لفظ آپس میں مماثلت رکھنے والی, ریزمبل کرنے والی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک جوتا دوسرے جوتے کا زوج کہلاتا ہے, جوڑا ہے نا, پیئر ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں. اب یہ جو پیئر ہے, یہ نر مادہ نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ریزمبل کرتا ہے. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے, وآخر من شکلہ ازواج, یعنی اس سے ملتی جلتی دوسری چیزیں. پھر اسی طرح زوج کا معنی ایک دوسرے کے مخالف اشیاء کے لیے بھی آتا ہے, اپوزٹ چیزوں کے لیے, جیسے دن رات, سایہ دھوپ, روشنی تاریکی. گویا ان میں سے ہر چیز دوسری کی زوج ہے, ہر چیز دوسری کے ساتھ مل کر اسے کمپلیٹ کرتی ہے, اس کی تکمیل کرتی ہے. فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا, پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے. ہر قسم میں اب کیا آئے گا؟ نمبر ایک تو یہ تینوں اقسام آ جائے گی, پھر ہر چیز بھی آ جائے گی. مما تنبت الارض, اس میں سے جو زمین اگاتی ہے, ومن انفسهم, اور ان کے نفسوں میں سے, یعنی زمین کے پودوں میں بھی جوڑے ہیں پپیتے اور کھجور کا تو عام طور پر سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر پھل ہی نہیں دیتا جب تک کہ اس کو جوڑا نہ ہو، لیکن باقی پودوں کے اندر بھی یہی سلسلہ ہے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسهم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، انسان مرد اور عورت کی شکل میں. ومما لا يعلمون، اور ان میں سے جو وہ جانتے بھی نہیں، ابھی تک انہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں. ہو سکتا وہ زمین کے اندر ہوں، ہو سکتا ہے آسمانوں میں ہوں، ہو سکتا ہے خود ہماری اپنی ذات کے اندر ہوں، لیکن ابھی تک ہم نے ان کو جانا ہی نہیں. تو گویا یہ آیت ہر دور کے لیے ہے. ومما لا يعلمون، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کا وہ علم نہیں رکھتے. آیت کی ابتدا سبحان الذی سے ہوئی، شرک کی تردید مقصود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جوڑا بنانے کا مطلب نعوذ باللہ پھر کیا ہے؟ شرک کرنا. تو سبحان الذی، پاک ہے اللہ ان شریکوں سے اور ان میں سے کسی ایک سے بھی جنہیں وہ اس کا شریک بناتے ہیں. اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی مماثل نہیں، اس کا کوئی مخالف نہیں، اس جیسا کوئی نہیں. اس لیے مشرکین کے جتنے بھی عقائد ہیں اس قسم کے کہ کوئی اس جیسا یا اس کی کسی صفت جیسی کسی میں کوئی صفت ہے، یہ ممکن ہی نہیں. اور یہی چیز خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے سے جدا کرتی. مخلوق ساری جوڑوں میں ہے جبکہ خالق ایک ہے، واحد ہے. آل الون، صرف اکیلا. واحد الاحد. سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. قرآن پاک نے یہ خبر تو بہت سال پہلے دی تھی، لیکن انسانی تحقیقات سے یہ بات کچھ عرصہ پہلے ہی معلوم ہوئی ہے. 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا سائنسدان ڈیراک، DIRAC، یہ کیمبرج یونیورسٹی میں لوکیشن چیئر آف میتھمیٹکس پر نیوٹن کا جانشین تھا. ڈیراک کا کام ماڈرن فزیکل تھیوری میں سنگنیل کی حیثیت رکھتا ہے. ڈیراک نے 1934 میں اینٹی میٹر کی پیشن گوئی کی، یعنی جس طرح میٹر ہے تو اسی طرح اینٹی میٹر بھی ہے، اس کا جوڑا بتایا. وہ تاریخ کا پہلا سائنسدان ہے جس نے یہ تھیوری پیش کی کہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں ہے، حتیٰ کہ پارٹیکل کا ایک اینٹی پارٹیکل بھی ہے جو کائنات کے کسی نہ کسی گوشے میں ضرور موجود ہوتا ہے. اور قرآن پاک کی اس آیت میں جو لفظ کل رہا ہے، یعنی سارے کا سارا، ہر چیز میں، یہ ہمیں 700 سال پہلے اس چیز کا علم دے رہا ہے. اور اس میں فطرت کا ایک عمومی اصول پتہ چل رہا ہے کہ صرف انسان نہیں، جانور نہیں، پودے نہیں، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، حتیٰ کہ سب اٹامک پارٹیکل بھی، یعنی میٹر کے ساتھ اینٹی میٹر اور پروٹون کے ساتھ اینٹی پروٹون بھی موجود ہے. اصل خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ومما لا يعلمون، ان چیزوں میں سے بھی جن کو وہ جانتے نہیں. اور صرف نہ جاننے کی بات تو صرف زمین کی حد تک نہیں، پھر یونیورسل سکوپ میں اس کو ہم دیکھیں گے، پوری کائنات کے اندر رکھے، کیونکہ انسان کا علم تو بھی بہت ہی محدود اور بہت ہی تھوڑا ہے. یہ سب کچھ تو پھر ٹائم اور سپیس ہر جگہ پر اپلائی ہوتا ہے نا، ان چیزوں میں بھی، اور ان تک انسان کی ابھی پوری طرح رسائی نہیں ہوئی. اور یہ یاد رکھیے کہ قرآن دراصل تھیوری آف پیئر بتانے کے لیے نہیں آیا، اور نہ ہی یہاں کسی خاص طور پر سائنسی تحقیق یا نظریے کو پیش کیا جا رہا ہے. بنیادی طور پر کیونکہ قرآن پاک پڑھے لکھے ان پڑھ سب لوگوں کے لیے ہے، سورت یاسین بہت لوگ پڑھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، لیکن ان حقائق پر غور نہیں کرتے، جبکہ یہ صرف دنیا کے چند مسائل کے حل کے لیے نہیں اتری، بلکہ اس سے آگے بہت بڑے بڑے مسائل کے حل پیش کرتی ہے. اور ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو زمین پر ہے، جو سب سے بڑا شیطان کا جال ہے، شرک، اس کے توڑ کے لیے یہ سارے دلائل دیے جا رہے ہیں. تو انسانوں کو اس پر دراصل غور و فکر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تم نکلو اس اندھیرے سے. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلہا، جس نے ہر چیز کو ازواج میں بنایا. مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون.